جمعرات 9 مئی کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان کے سینٹ میں متفقہ مطالبہ کے غیرت کے نام پر قتل سے متعلق قانون بنایا جائے، مگر اصل معاملہ تو قصاص اور دیت کے قانون کی وجہ سے ہے. ایک ماہر،
قصاص اور دیت لاء میں جو خرابی پیدا کی ہے وہ یہی کی ہے کہ قتل کرنا ایک پرائیویٹ میٹر ہے، یہ پبلک میٹر نہیں ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے متفقہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل اور جلائی جانے والی خواتین سے متعلق قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جلد از جلد منظور کیا جائے. تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک.
آج سینٹ کے اجلاس کے دوران حال ہی میں خواتین کو جلائے جانے کے واقعات پر بحث کی گئی. سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں ایسی قانون سازی کی جائے جس میں نہ تو ملزموں کی ضمانت ہو سکے اور نہ ہی فریقین کے درمیان کسی معافی نامے کو قبول کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر عوام دیکھیں گے کہ حال ہی میں ایبٹ آباد، مری اور لاہور میں خواتین کو زندہ جلائے جانے کے مرتکب افراد اگلے 6 ماہ میں جیل سے باہر ہوں گے. اجلاس کو بتایا گیا کہ غیرت کے نام پر سب سے زیادہ خواتین کو زندہ جلائے جانے کے واقعات آبادی کے لحاظ سے ملک کے 2 بڑے صوبوں پنجاب اور سندھ میں ہو رہے ہیں، جن کو روکنے کی اشد ضرورت ہے.
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات غور طلب ہیں، البتہ ہندوستان کے ساتھ اس کی قربت ایک وسیع تر جغرافیائی سیاست کے سیاق و سباق کے تحت ہے. یہ بات سرتاج عزیز نے آج دفتر خارجہ کی بریفنگ کے دوران کہی.
امریکہ سے تعلقات ہیں جی، وہ کافی غور طلب ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے 50-60 سال سے اوپر ان سے جاتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر آ جاتے ہیں، جب نہیں ہوتی تو چلے جاتے ہیں. جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جی وہ ہندوستان سے قریب تر ہو رہے ہیں، وہ ایک لارجر جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں ہے، کیونکہ ان کی جو اس علاقے کے لیے ہے. لیکن جو ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس میں ابھی بھی ریلیونس ہے، لیکن یہ جو ایک ایشو ہے کہ ہماری سیکورٹی کو وہ اتنی اہمیت دیں جتنی کہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ امبیلنس ہمارا ہوگا انڈیا کے ساتھ، کنونشنل اور اسٹریٹجک امبیلنس، تو اس میں یہاں کے امن کے لیے بھی خطرہ ہے اور ہمارے تعلقات کا بھی. تو یہ ہم بار بار ان کو احساس دلاتے رہتے ہیں.
امریکی صدر باراک اوباما نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں امید ظاہر کی ہے کہ ان کی ڈیموکریٹک پارٹی آئندہ 2 ہفتوں میں متحد ہو جائے گی. ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ہلری کلنٹن نے پرائمری انتخابات میں کافی مندوبین حاصل کر کے اپنی صدارتی نامزدگی تقریباً یقینی بنا لی ہے. یورپی چیمپئن شپ یورو 2016 کل یعنی جمعے سے شروع ہو رہی ہے. برطانوی وزارت خارجہ نے وارننگ جاری کی تھی کہ اسٹیڈیمز، فین زونز اور ٹرانسپورٹ کے ٹرمینلز پر فٹ بال ٹورنامنٹ کے دوران حملوں کا خدشہ ہے. برطانوی وزیر فلیکس براز کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ دعوت ہے، فٹ بال کی دعوت، اور میں اگلے 3 ہفتوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ ایک بہت بہترین ایونٹ ہے. میدان میں اختلافات ہوں گے اور سب سے زیادہ بہتر بننے کی کوشش کی جائے گی، اور یہی کچھ ہوتا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ یہاں خطرہ ہے، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن مجھے فرانسیسی حکام پر بھروسہ ہے. عراقی دارالحکومت بغداد میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے کیے جانے والے 2 خودکش بم حملوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. نازیہ گلزار.
پہلا حملہ کار کے ذریعے شیعہ اکثریتی علاقے میں کیا گیا، جس میں 19 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے، جبکہ دوسرا حملہ بغداد کے شمال میں واقع فوج کی ایک چیک پوسٹ پر کیا گیا، جس میں کم از کم 11 افراد مارے گئے، جن میں فوجی بھی شامل ہیں. نام نہاد دولت اسلامیہ نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کی ہے، جب سے عراقی فوج نے فلوجہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے شہر کے اندر داخل ہونا شروع کیا ہے.
اسرائیلی فوج نے اپنی 2 اضافی بٹالین مقبوضہ مغربی کنارے پر تعینات کی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ایسا 2 فلسطینی مسلح افراد کی جانب سے تل ابیب میں فائرنگ کے واقعے کے بعد کیا گیا ہے، جس میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. اطلاعات کے مطابق فائرنگ کرنے والے دونوں مسلح افراد زیر حراست ہیں. صومالیہ میں افریقی یونین فورسز یا MSOM کا دعویٰ ہے کہ اس کے اہلکاروں نے اپنے فوجی اڈے پر شدت پسند گروپ الشباب کا ایک حملہ ناکام بنایا ہے. MSOM کے مطابق 100 سے زیادہ عسکریت پسند اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ الشباب کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ MSOM کے درجنوں اہلکار اس حملے میں مارے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ فی الحال امن مذاکرات کے 3رے دور کے لیے وقت مناسب نہیں ہے. سٹفان دامستورا کا کہنا ہے کہ جنیوا میں مزید کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اس بات پر قائل نہیں ہو جاتے کہ تمام فریق شام میں سیاسی تبدیلی کے معاہدے کی شرائط پر متفق ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شام کی حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچانے والے قافلوں کو ملک کے 19 محصور علاقوں تک رسائی دے دی ہے. اور شام کے ہی شہر حلب پر اسد حکومت کے باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں اطلاعات کے مطابق کم از کم 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ چین میں پولیس حکام نے ملک کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ کے چند رہائشیوں سے کہا ہے کہ پاسپورٹ کے اجرا کے لیے درخواستیں دینے کے ساتھ ڈی این اے سمیت مختلف حیاتیاتی معلومات بھی فراہم کی جائیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کے شہر لاہور میں ایک لڑکی کو غیرت کے نام پر جلا کر قتل کرنے کے واقعے کو آج ملک کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں اٹھایا گیا ہے۔ اس حالیہ واقعے میں زینت نامی 17 سالہ لڑکی کو پسند کی شادی کرنے پر مبینہ طور پر اس کی والدہ نے جلا کر قتل کیا تھا۔ سینٹ میں آج اس واقعے پر نہ صرف بات ہوئی بلکہ بحث میں ایک مؤثر قانون بنانے پر زور دیا گیا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نصرت جہاں سے۔
پاکستان میں سینٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے اتفاق رائے سے مطالبہ کیا ہے کہ غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کے خلاف قانون منظور کیا جائے اور غیرت کے نام پر ہونے والے واقعات میں خواتین کو جلا کر یا دیگر طریقوں سے قتل کیے جانے کے خلاف قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا جائے۔ حال ہی میں ملک میں خواتین کو جلائے جانے کے کچھ واقعات پر آج سینٹ کے اجلاس میں بحث کی گئی، جبکہ ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اجلاس 5 منٹ کے لیے ملتوی بھی کیا گیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز حسن کا کہنا تھا کہ اس بارے میں ایسی قانون سازی کی جائے جس میں نہ تو ملزمان کی ضمانت ہو سکے اور نہ ہی فریقین کے درمیان کسی معافی نامے کو قبول کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر عوام دیکھیں گے کہ حال ہی میں ایبٹ آباد، مری اور لاہور میں خواتین کو زندہ جلانے کے مرتکب افراد اگلے 6 ماہ میں جیل سے باہر ہوں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ غیرت کے نام پر خواتین کو جلانے کے سب سے زیادہ واقعات 2 بڑے صوبوں یعنی پنجاب اور سندھ میں ہو رہے ہیں، جن کو روکنے کی بہت ضرورت ہے۔ حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمزی نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ پتھر کے زمانے میں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات برائے طاق رکھتے ہوئے مل کر قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا سدباب کیا جا سکے۔ سینیٹ کے چیئرمین نے اس معاملے کو انسانی حقوق سے متعلق سینیٹ کی فنکشنل کمیٹی کو بھی بھجوا دیا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں زینت بی بی کی ہلاکت سے متعلق ابتدائی رپورٹ مقامی پولیس کو موصول ہو گئی ہے، جس کے مطابق مقتولہ کی موت جلائے جانے کی وجہ سے ہوئی ہے جبکہ اس کے گلے پر بھی نشانات ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق مقتولہ کی سانس کی نالی میں ابھی تک دھواں موجود تھا جبکہ اس کے جسم کا 95% حصہ جل چکا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ مقتولہ کی والدہ پروین بی بی اور ان کے اقدامات مظفر کے خلاف درج کر لیا ہے، تاہم ابھی تک مظفر کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔
یہ تھی نصرت جہاں۔ اور جیسے کہ آپ نے رپورٹ میں سنا، پاکستان کے سینٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے متفقہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل سے متعلق قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا جائے۔ لیکن قانون تو موجود ہے اور اس نوعیت کے قتل کے مقدمات کو قصاص اور دیت کے قوانین کے تحت چلایا جاتا ہے۔ میں نے برطانیہ کے مڈل سیکس یونیورسٹی کے اسلامک انسٹیٹیوٹ میں قانون پڑھانے والے پروفیسر ڈاکٹر طاہر واسطی سے اس بارے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان میں قصاص اور دیت کے قانون کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے قتل کے معاملات طے کرنے میں۔
قصاص اور دیت کے آنے سے پاکستان میں جو مرڈر ریٹ ہے وہ میرا خیال میں 100 گنا بڑھ گیا ہے پرانے مرڈر ریٹ سے۔ تو سب سے بنیادی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی جرم کرنا نہایت آسان ہے تو اس جرم کا نام ہے قتل کرنا، جس کے بعد بہت آسانی سے عدالت سے اور عدالت کے باہر معاملات کو طے کیے جا سکتے ہیں۔
تو ڈاکٹر طاہر واسطی، یہ بتائیں کہ قصاص اور دیت کے قانون کا ہم بات کر رہے ہیں تو عزت کے نام پر قتل کرنے والے کس طرح قصاص اور دیت کے قانون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟
اس کی بنیادی وجہ ان چند کلوزز کی جو قصاص اور دیت میں شامل کیے گئے ہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو صلح ہے وہ ولی کے درمیان ہو سکتی ہے اور ولی معاف کر سکتا ہے قاتل کو. تو آنر کلنگ میں قتل کرنے والا اکثر ولی کا بھائی ولی یا خود ولی یا ولی کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو قتل کرنے والا ہے اور جس نے معاف کرنا ہے وہ دونوں کا آپس میں ایموشنل اور بلڈ بانڈ ہوتا ہے موجود, تو وہ پھر یہ فیملی فیصلہ کرتی ہے کہ ایک تو مر گیا ہے تو دوسرے کو جو ہے دار پہ کیوں چڑھوا دیں, تو وہ پھر معافی ہو جاتی ہے اور آسانی سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے.
یعنی وہ ریاست کے خلاف جرم نہیں ہوتا, اٹس ناٹ اے کرائم اگینسٹ سٹیٹ نہیں ہوتا.
بنیادی طور پہ ہمارے قصاص اندیت لاء میں جو خرابی پیدا کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اس قانون کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ لاء ہے, یہ نو مور پبلک لاء, یعنی قتل کرنا ایک پرائیویٹ میٹر ہے, یہ پبلک میٹر نہیں ہے. اب تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے بعد شاید ٹیررزم کو انہوں نے کہا ہے کہ پبلک مرڈر ہے, لیکن جو فیملیز میں یہ جو عام مرڈر ہیں وہ پرائیویٹ لاء ہے جو قرآن سنت اور عقل کی بالکل خلاف بات ہے.
اچھا آپ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, بہت تحقیق کی ہے, تو یہ بتائیں کہ کیا قصاص اور دیت کے تصور میں نقص ہے یا پھر پاکستان میں جس طرح سے یہ قانون بنایا گیا ہے اس میں نقص ہے؟
دیکھیے قصاص اور دیت کے تصور میں اگر میں کہوں نقص ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ قصاص اور دیت کا قانون ایک ٹرائبل سوسائٹی میں لایا گیا اور اسلام میں قرآن مجید نے گائیڈ لائنز مہیا کر دیں, لیکن ہم نے ان گائیڈ لائنز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ وہ بھی ایک طرح سے حدود بن گئی اور ہم نے سوچا کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے, جبکہ گائیڈ لائنز اس لیے آئی تھیں کہ ان کی روشنی میں قانون کو بنایا جائے. تو اس حوالے سے اس کے تصور میں ایک یہ خرابی پیدا کر دی ہم نے کہ گائیڈ لائنز کو ہم نے اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ حدود ہیں. اور دوسری جہاں تک ٹھیک کرنے کی بات ہے تو ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ معاشرے کی ترقی کے ساتھ اگر قانون میں ترقی نہ کی جائے گی تو معاشرہ تو 1400 سال پرانا نہیں آ سکتا, تو آپ 1400 سال پرانی 1300 سال پرانی روایات کو آپ جب 20ویں صدی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو پاکستان میں ہوا ہے, جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ 100% 200% مرڈر ریٹ جو ہے پاکستان میں بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو سزائیں نہیں ہو پاتی, ہارڈلی 5% کنوکشن ہے پاکستان میں مرڈر کے معاملے میں.
اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات میں بہتری کیا قصاص و دیت کے قانون کو ختم کر کے ہو سکتی ہے, لائی جا سکتی ہے, یا پھر اس قانون میں تبدیلی سے بھی کچھ بہتری آ سکتی ہے؟
دیکھیے میں ہمیشہ پاکستان کے معاملے میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی ہم یہ پیدا کرتے ہیں کہ کسی قانون کو ہم اسلام کے نام پر آسانی سے بنا تو سکتے ہیں, لیکن اس میں جو بنیادی سقم پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ پھر اس قانون کو ختم کرنا ہمارے اور آپ کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اسلامی قانون ہے, یہ ہماری پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے, اور چونکہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے تو لوگوں کی اموشنل اٹیچمنٹ جو اسلام کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے آپ اس کا نام قصاص و دیت ہی رکھیے, مگر اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بنائیں, اس کو عرب ٹرائبل کلچر کی روشنی میں نہ بنائیں, اور جو آج کے دور کے معاملات ہیں ان کو سامنے رکھیں جہاں پر فیملیز سکڑ گئی ہیں اور بدلہ لینے والے لوگ جو ہیں وہ قبائل نہیں ہیں, وہ ہو سکتا ہے کوئی سنگل مدر ہو, ہو سکتا ہے کہ کوئی سنگل فادر ہو, ہو سکتا ہے ایک چھوٹی فیملی کراچی میں آباد ہو جس کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ کراچی میں موجود ہی نہ ہو, تو اس کی فیملی کو اگر قتل کریں گے, اس کے کسی بچے کو کوئی اور آدمی آ کے قتل کر دے گا, تو وہ کہاں سے ان کو بدلہ لینے کی سکت رکھے گی؟ تو بنیادی طور پر جو اس میں تبدیلی قانون میں اور لوگوں کے دل میں سوچ کی بات ہے کہ یہ پرائیویٹ میٹر نہیں ہے, یہ ایک پبلک میٹر ہے, چونکہ ہر انسان خدا کا بندہ ہے اور جب کوئی خدا کے بندے کو قتل کرتا ہے تو خدا کا غصے کو اپنی طرف بلاتا ہے, اور خدا کا غصہ حکومت کی صورت میں اور حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کی صورت میں اس پروسیکیوشن کے صورت میں ہمارے سامنے آنا چاہیے.
یہ تھے ڈاکٹر طاہر واسطی جو مڈل سیکس یونیورسٹی میں اسلامک کالج میں قانون کے پروفیسر ہیں اور جو پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل اور قصاص و دیت کے قانون کے ناجائز استعمال پر بات کر رہے تھے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ کے دورے کو پاکستان میں بہت دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے. تاہم جب امریکی صدر باراک اوباما نے بھارت کے نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شمولیت کی حمایت کا اعلان کیا تو یہ دلچسپی تشویش میں بدل گئی. اس کے علاوہ امریکی کانگریس میں تقریر میں وزیر اعظم مودی نے پاکستان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عالمی شدت پسندی کا جنم انڈیا کے ہمسائے میں ہے. بھارت اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے روابط پر پاکستان کے رد عمل پر سنیے امبر شمسی کی رپورٹ.
تعلیم کی گونج میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی شدت پسندی کے بارے میں کہا کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان سیکیورٹی تعاون کا ایک مقصد ان ممالک کو تنہا کرنا ہے جو شدت پسندوں کو پناہ دیتے ہیں اور جو اچھے اور برے طالبان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی جانب اشارہ ہے. وزیر اعظم مودی کی اس تقریر اور اس سے پہلے امریکہ کی انڈیا کے نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شمولیت کے تعاون کو پاکستانی خارجہ پالیسی کے حلقوں میں گہری تشویش سے دیکھا جا رہا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے تو جلد بیان دیا تھا کہ اس سے خطے کا اسٹریٹجک استحکام متاثر ہوگا, اور آج وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ پالیسی سرتاج عزیز نے اطمینان دلایا کہ امریکہ اور انڈیا کے قریبی تعلقات پریشانی کا باعث نہیں ہیں.
لیکن میرے خیال ہے کہ ہماری اور امریکہ کے ساتھ جو براڈر ریلیونس ہے افغانستان کے حوالے سے بھی ہے, تو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جی وہ ہندوستان سے قریب تر ہو رہے ہیں, وہ ایک لارجر جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں ہے.
سینٹ کی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے سربراہ مشاہد حسین کہتے ہیں کہ یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے.
ہمارے چار ہمسائے ہیں, چین ہمارا درینی دوست ہے, بہترین دوست ہے, ہندوستان کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیر خواہ نہیں, لیکن یہ جو ایران اور افغانستان جو ہندوستان کے ساتھ اتنی قربت ہو گئی ہے, چاہ بہار ہو یا مودی صاحب کا دورہ ہو سلمہ ڈیم کے حوالے سے یا مودی صاحب کا دورہ کابل کا ہو ان کی پارلیمنٹ کو انوگریٹ کرنے کے لیے, تو علاقائی سطح پر یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ تین میں سے چار جو ہمسائے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور دوسری طرف امریکہ میں ہماری آواز ہی کوئی نہیں. یہ تو ہماری کیا ناکامی ہے یا نالائکی ہے.
ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم مودی کی تقریر پر حیرانگی کا بھی اظہار کیا.
جو مودی صاحب کی تقریر تھی اٹ واز پاکستان اسپیسیفک. ہندوستان کی قربت کا تعلق پاکستان پر جو امریکی دباؤ آ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ ایک طرف امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے, پاکستان کے F-16 روک رہا ہے, اور دوسری طرف بالی ووڈ ہالی ووڈ کا لو افیئر چل رہا ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے اور ایشیا میں چین کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے اتحاد قائم کر رہے ہیں. امبر شمسی, BBC نیوز, اسلام آباد.
اور پاکستان کے سینٹ میں ایران, بھارت اور افغانستان میں چابہار بندرگاہ پر سیف فریقی معاہدے پر آج بات ہوئی. تفصیل سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ میں.
اس تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا اس علاقے میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے, اور اس سلسلے میں چابہار بندرگاہ پر کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. اس تحریک التوا میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت وسط ایشیائی ریاستوں میں اپنی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے ایک ایسے ملک کی بندرگاہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے جس کی اس کے ساتھ سرحدیں بھی نہیں ملتی. سینیٹر میاں عتیق, جنہوں نے یہ تحریک التوا پیش کی, کا کہنا تھا کہ ایوان کو بتایا جائے کہ بھارت کی طرف سے چابہار کی بندرگاہ کی تعمیر میں سرمایہ کاری سے پاکستان کی سلامتی کو تو کوئی خطرات لاحق نہیں ہیں. خارجہ امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے ایوان کو بتایا کہ وہ اس معاملے پر 13 جون کو بریفنگ دیں گے.
اسلام آباد سے یہ تھی شہزاد ملک کی رپورٹ. چابہار کی بندرگاہ پر تشویش کا اظہار, لیکن اب سوال یہ ہے کہ گوادر کو اب چین کا مخصوص بندرگاہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے پوچھا چین میں پاکستان کے سفیر رہنے والے اب اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مینیجنگ ڈائریکٹر مسعود خان سے.
جی نہیں, یہ چین کی ایکسکلوسیو بندرگاہ نہیں ہے, یہ چین اور پاکستان کی بندرگاہ ہے, لیکن چونکہ ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں لہٰذا یہ پورے خطے کی بندرگاہ بن جائے گی, کیونکہ یہ بندرگاہ پاکستان کو مشرق وسطی کے ساتھ, افریقہ کے ساتھ جوڑے گی, اور اس لیے یہ ایک راہداری کا ایک نقطۂ اختتام بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے خطوں سے ملحق کرنے کے لیے ایک نقطۂ آغاز بھی ہے. لہٰذا یہ صرف چین کی بندرگاہ نہیں ہے, اور ویسے پاکستان کی سرزمین پہ ہے, پاکستان کی بندرگاہ ہے, لیکن یہ خطوں کو جوڑنے والی بندرگاہ ہے.
لیکن ایران کی جو چابہار بندرگاہ ہے اس کے بننے سے گوادر پر تو اثر پڑے گا نا؟
کچھ تو اثر پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ منفی اثر پڑے، ہو سکتا ہے کہ مثبت اثر پڑے. اور جہاں تک پاکستان اور ایران کی قیادت کا تعلق ہے، جب بھی ایک دوسرے سے ملے ہیں اور گوادر اور چابہار زیر بحث آئی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندرگاہیں سسٹر پورٹس ہیں. اور دوسرے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے درمیان تعلقات بڑھائیں گے، ان کے ذریعے تجارت کو فروغ دیں گے، ان کے اپنے رابطے ہوں گے. اور جس طریقے سے اس خطے میں خوشحالی کا ایک نیا دور آئے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف دو بندرگاہیں بنیں گی، شاید کئی اور نئی بندرگاہیں وجود میں آئیں گی. پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے یا جو ایران کی کوسٹ لائن ہے اور دوسرے جو ملک کا خطے ہیں، ان میں کئی نئی بندرگاہیں آئیں گی. لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں کسی قسم کے خدشات نہیں ہونے چاہیے کہ صرف دو ہی بندرگاہیں ہوں گی اور ان میں مسابقت ہوگی یا وہ حریف بندرگاہیں ہوں گی. ان میں ایک قسم کی صحت مندانہ مسابقت تو ہو سکتی ہے. جو خطرہ اگر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری رفتار ہے اس وقت، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے اہداف ہیں گوادر سے متعلق، جب ہم انہیں مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان اہداف کو ہمیں ہر صورت میں مکمل کرنا چاہیے.
اچھا مسعود صاحب، آپ نے خدشات کا ذکر کیا، تو پاکستان میں ایران کی چابہار بندرگاہ میں بھارتی سرمایہ کاری کو پاکستان کے مفادات کے خلاف سمجھا جا رہا ہے، لیکن وہ کیوں، کس طرح سے، آرگیومنٹ کیا ہے؟
دیکھیے، وہ اگر اپنے معاشی مفادات کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو یہ بڑی مثبت چیز ہے، لیکن اگر بھارت یہ کوشش کر رہا ہے اور اس کے کچھ آثار ہیں کہ وہ پاکستان کے راستے مسدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پاکستان کے راستے روک رہا ہے یا پاکستان کے جو اپنا راہداری کا منصوبہ ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یقیناً ہمارے خدشات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ایک ہندوستانی جاسوس کو، بلکہ ایک کمانڈر ہے ایک جاسوسی نیٹ ورک کو، اسے گرفتار کیا ہے، اور اس کا تعلق بھی چابہار سے نکلا تھا، مطلب اس نے چابہار کو چنا. تو اس وجہ سے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. خدشات ہیں، خطرات ہیں، لیکن پھر بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ اس علاقے کو خوشحالی کی آماج کا بنایا جائے، اس کو جنگ و جدل کے لیے یا منفی مسابقت کے لیے نہ استعمال کیا جائے.
اچھا، جو چابہار اور گوادر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو چین میں بعض مبصرین کا کہنا ہے گوادر اور چابہار بندرگاہیں ایک دوسرے سے مقابلے کے بجائے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، اپنے ایک دوسرے کو مدد دیتی ہیں. تو پاکستان میں یہ سوچ ایک طرح سے پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟
یہ سوچ ہے. پاکستان بھی چین کی تائید کرتا ہے اور ایران بھی چین کی تائید کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شی جن پنگ وہاں گئے تھے ایران، انہوں نے دورہ کیا تھا اور صدر حسن روحانی سے ان کی ملاقات ہوئی، تو صدر حسن روحانی نے دعوت دی کہ جو ایران کی کوسٹ لائن کے اوپر بندرگاہ ہیں اس میں چین سرمایہ کاری کرے. تو صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وہ ایسا کریں گے، چین اس کے لیے خواہش مند ہے. بلکہ چین نے یہ ایک قسم کی آفر کی ہے کہ وہ چابہار میں ایک انڈسٹریل زون بھی بنائیں گے. جب ہماری قیادت جناب نواز شریف صاحب اور صدر حسن روحانی ملے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ان دو بندرگاہوں کو حریف نہیں بنائیں گے، ہم ان میں مطابقت پیدا کریں گے، ان میں ان کو ایک دوسرے کا مددگار بنائیں گے، جس کو آپ نے کہا ہے کہ کمپلیمنٹیریٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جذبہ یہاں بھی پایا جاتا ہے قیادت کی سطح پہ. ٹھیک ہے، بعض اوقات ذرائع ابلاغ میں اس قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، وہ قیاس آرائی کرتے ہیں، لیکن پہلے ان بندرگاہوں کو مکمل تو ہونے دیں. یہ بڑے مشکل اور کٹھن مراحل ہیں. جب یہ طے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے لیے بہت اچھی بندرگاہیں ہوں گی اور یہ بڑی اچھی نوید ہوگی اس پورے خطے کے لیے.
اچھا، پاکستان اگر بھارت کو افغانستان تک پہنچنے کے لیے اپنی سرزمین پر راہداری دے دے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کیا پاکستان کے حق میں زیادہ بہتر نہیں ہوگی؟
ہندوستان کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں اور ہم نے ان کا اظہار کیا ہے. اصل میں بنیادی مجبوری یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مکالمہ بہت ضروری ہے. ہمارے پہلے مذاکرات تھے، مربوط مذاکرات تھے، ان کا سلسلہ ٹوٹ گیا. اب جامع مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، وہ بھی کسی طریقے سے شروع نہیں ہو رہے، اور اس میں جو مشکل ہے، دقت ہے، وہ ہندوستان کی طرف سے آ رہی ہے. پاکستان تیار ہے، اس کا ایجنڈا تیار ہے، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں، اور اگر ہم اس قسم کی کسی راہداری کا سوچیں تو اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے، اس کا کیا ضابطہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہم ویسے جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس کے سلسلے میں ہاں نہیں کر سکتے. ایک محدود راہداری ان کو پہلے سے دی ہوئی ہے. افغانستان سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جاتی ہیں اٹاری تک اور وہاں ان کو ڈلیور کیا جاتا ہے, لیکن ہماری بہت جو مختصر سی زمین ہے اس کو اس طریقے سے لیے ہندوستان کے ساتھ راہداری کے لیے کھول دینا, جبکہ ہمارے تعلقات میں ایک خاص قسم کی ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے اور بنیادی امور جو اعتماد سے متعلق ہیں یا امن و سلامتی اور استحکام سے متعلق ہیں یا وہ حل طلب معاملات کے سلسلے میں جو ہمارے اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اگر موجود ہیں تو پھر کس بنیاد پہ ہم یہ راہداری دیں گے؟ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہنا, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. ہمیں ایک بیٹھ کے جو حل طلب معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے. مسئلہ کشمیر ہے, تجارتی معاملات بھی ہیں, ان کے اوپر بات چیت کرنی ضروری ہے. تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آج اور کل کا وقت موضوع ہے, لیکن اس کا وقت ضرور آئے گا.
یہ تھے سابق سفارتکار مسعود خان.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے, میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0095126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ فاسٹ بالر محمد عامر کو برطانیہ کا ویزا جاری کر دیا گیا ہے اور اب وہ ٹیم کے ساتھ ہی انگلینڈ جائیں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 ٹیسٹ 5 ون ڈے اور 1 ٹی20 میچ کی سیریز کا باقاعدہ آغاز 14 جولائی سے ہو رہا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
پاکستان کرکٹ ٹیم باصلاحیت ہے, کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتی ہے. میری حکمت عملی یہ ہوگی کہ کرکٹ ٹیم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر مضبوط ٹیم بن جائے. دورہ انگلینڈ میری پہلی ترجیح ہے. میری ذمہ داری ہے کہ ٹیم بہترین کارکردگی دکھائے. اس کے لیے میں کپتان اور کھلاڑیوں کو ساتھ لے کر چلوں گا. ہمیں طویل عرصے تک کرکٹ کھیلنے والے پلیئرز کی ضرورت ہے. ٹیم میں ایسے ہی کھلاڑیوں پر سرمایہ لگایا جائے گا تاکہ ٹیم مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے.
روس کے اسپورٹس منسٹر ویٹالی مٹکو نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے جن میں جرمن براڈ کاسٹر نے اپنی ڈاکیومینٹری میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ مٹکو نے روسی کھلاڑیوں کے مثبت ڈوپ ٹیسٹ چھپانے میں مدد کی تھی. انہوں نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ ریو اولمپک سے پہلے ایسے الزامات لگانا دراصل روسی ایتھلیٹس کو ایونٹ سے دور رکھنے کی منظم کوشش ہے. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ آج سے لارڈز میں شروع ہو گیا ہے. کپتان ایلسٹر کوک نے پہلی اننگز میں نصف سینچری سکور کی ہے. نوٹنگھم اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں برطانیہ کی یوہانا کونٹا کو چین کی زین سائی سائی سے شکست ہو گئی ہے, جبکہ جرمنی میں ہونے والے ٹینس مقابلے اسٹٹگارٹ اوپن میں سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر, فرانس کے جائل سائمن اور آسٹریلیا کے ڈومینک تھیم نے دوسرے راؤنڈ میں اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. کوپا امریکہ فٹ بال ٹورنامنٹ میں برازیل نے ہیٹی کو 7-1 سے ہرا دیا, جبکہ ایکواڈور اور پرو کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا. ادھر پرتگال نے یورو 2016 کے لیے اپنے آخری وارم اپ میچ میں ایسٹونیا کو 7 گول سے ہرا دیا ہے.
سربین کے سامعین کے ٹیلی فون کالوں پر مبنی ہفتے وار پروگرام آپ کی بات آج سربین میں آگے چل کر سنیے گا, لیکن اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. آج یہ سنا رہے ہیں عبداللہ فاروقی.
پاکستان کی سینٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے متفقہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل اور جلائی جانے والی خواتین سے متعلق قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا جائے۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات غور طلب ہیں، البتہ ہندوستان کے ساتھ اس کی قربت ایک وسیع تر جغرافیائی سیاست کے سیاق و سبق کے تحت ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے کیے جانے والے دو خود کش بم حملوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنی 2 اضافی بٹالین مقبوضہ مغربی کنارے پر تعینات کی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا 2 فلسطینی مسلح افراد کی فائرنگ کے واقعے کے بعد کیا گیا جس میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے خبروں میں سنا، اسرائیل کی فوج نے اپنے 2 اضافی بٹالین مقبوضہ غرب اردن یعنی ویسٹ بینک پر تعینات کر دی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اقدام 2 مسلح فلسطینیوں کی جانب سے تل ابیب میں فائرنگ کے واقعے کے بعد کیا گیا ہے، اس جس حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
اسرائیل کے شہر تل ابیب کے ایک مرکزی شاپنگ سینٹر میں فلسطینی حملہ آوروں کی جانب سے کیے جانے والے فائرنگ کے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے اسرائیل کی پولیس کے ترجمان مکی روسن فیلڈ نے کہا،
2
دہشت گردوں نے تل ابیب کے ایک مرکزی شاپنگ سینٹر میں اس وقت فائرنگ شروع کر دی جب مارکیٹ میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ اس علاقے میں بہت سارے ہوٹل بھی ہیں۔ ہم نے 2 دہشت گردوں کو تحویل میں لے لیا ہے، جن میں سے ایک کو گولی لگی ہے جو ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں حملہ آوروں کا تعلق فلسطین کے گاؤں یاتا سے تھا، جبکہ گرفتار کیے جانے والے 2 افراد میں سے ایک کے والد نے بتایا کہ انہیں یقین نہیں کہ اس حملے کے پیچھے ان کا بیٹا ہو سکتا ہے۔
میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی یہ خبر سن کر بہت حیران ہوا ہوں۔ مجھے توقع نہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے اسے یہ کرنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک مزدور تھا، اس کا سیاست کی جانب کوئی رجحان نہیں تھا۔
اس واقعے کے بعد لوگوں کا معمولات زندگی بحال تو ہو رہا ہے، لیکن خوف اب بھی لوگوں میں موجود ہے۔
شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم صبح جاگے اور کام پر جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوں، لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔
جائے وقوع کے دورے کے موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
تل ابیب میں ہونے والا یہ دہشت گردی کا واقعہ وحشیانہ جرم ہے، جس کا ارتکاب جرائم پیشہ دہشت گردوں نے کیا جو انسانی اقدار کو نہیں سمجھتے اور ان معصوم لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے تھے جو کافی شاپ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں شہریوں، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی دلیرانہ کاروائیوں کی وجہ سے کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوا۔ ہم حملہ آوروں پر حملہ کرنے اور ایسے لوگ جنہیں دفاع کی ضرورت ہے ان کے دفاع کے لیے ضروری اقدام کر رہے ہیں۔
جبکہ اسرائیل کے صدر روون ریولن نے اپنے عزم کو کچھ یوں دہرایا،
ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی حفاظت کی ذمہ داری اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ ہم فلسطینیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ دہشت گردی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔
تل ابیب میں ہونے والے حملے کی جوابی کارروائی کے طور پر اسرائیلی حکومت نے 83,000 فلسطینیوں کے رمضان کے دوران داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور انہیں داخلے کے اجازت نامے جاری کرنا بند کر دیے ہیں۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ایک ریٹائرڈ پروفیسر کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ انہیں نامعلوم افراد نے تیز دھار آلے سے قتل کیا ہے۔ دوسری جانب لا کالج کے پرنسپل بیرسٹر امان اللہ خان اچکزئی کے قتل کے واقعے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
ریٹائرڈ پروفیسر کی لاش چاؤنی کے علاقے میں مدرسہ روڈ کے ایک گھر سے برآمد ہوئی۔ ان کی شناخت صفی اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ چاؤنی پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ ریٹائرڈ پروفیسر مدرسہ روڈ پر اکیلے رہائش پذیر تھے۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ پروفیسر صفی اللہ کو نامعلوم افراد نے دو روز قبل ان کے گھر کے اندر تیز دھار آلے سے قتل کیا تھا۔ انہیں ہلاک کرنے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے، تاہم قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب لا کالج کے پرنسپل بیرسٹر امان اللہ خانہ چکزی کے قتل کے واقعے کے خلاف لا کالج کے طلباء نے دوسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ طلباء نے لا کالج سے ایک ریلی نکالی اور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ نعرے لگائے۔ لا کالج کے پرنسپل کے قتل کا مقدمہ بروری پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ ان کے بڑے بھائی کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ اس کیس سے تعلق رکھنے والے ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ تاحال اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ پولیس اہلکار کے مطابق پرنسپل پر دو افراد نے حملہ کیا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ لا کالج کے پرنسپل کے گھر سے نکلنے کے بعد حملہوروں نے اونڈا 125 موٹر سائیکل پر ان کا پیچھا کیا تھا۔ اسپنی روڈ کے قریب حملہور ان کی گاڑی کے سامنے آئے تھے اور 9mm پسٹل سے ان پر فائر کھول دیا تھا۔ احتجاج کرنے والے طلبہ غم سے نڈال تھے اور انہوں نے اپنے پرنسپل کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
یہ ان کو پتہ نہیں کہ کوئی بیٹا کس طرح بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جو بیرسٹری تک پہنچ کر اس طرح کے کہ ہم قاتلوں کو مذمت کرتے ہیں جنہوں نے اس کو قتل کیا۔
ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یوں جو قاتل ہیں دندناتے پھر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں فوراً سے پہلے گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔
بلوچستان کے وکلاء نے بھی لا کالج کے پرنسپل کے قتل کے خلاف یوم سیام منایا اور عدالتوں کی کارروائی کا بائیکاٹ بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
گزشتہ روز پاکستان کی قومی اسمبلی میں حکمراں جماعت کے رکن و وفاقی وزیر خواجہ آصف نے حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی رکن شیریں مزاری کے بارے میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کی تو سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا اور کہا گیا کہ اس سے پارلیمان کی تضحیک ہوتی ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ یہ اس قسم کا پہلا واقعہ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ارکان پارلیمان پارلیمانی اصولوں کا احترام نہیں کر رہے۔ اس پر میں نے بات کی غیر سرکاری تنظیم فیفن یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے سرور باری سے۔ ان سے پوچھا کہ جب پاکستان میں سیاسی قیادت پہلے ہی بہت کمزور ہے تو ایسے میں جب ارکان پارلیمان پارلیمانی زبان استعمال غیر پارلیمانی زبان استعمال کریں گے اور غیر سنجیدہ نظر آئیں گے تو پھر سیاسی نظام مضبوط کیسے ہوگا؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ سیاسی نظام تو اس قدر کمزور ہے کہ ہمارے جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے اور ہماری اپنی تنظیم پتن نے بہت سارے سرویز کیے ہیں کانسٹیچوئنسیز میں اور پارلیمنٹ اور جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تمام پروسیڈنگس کو جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں، اٹینڈنس بھی لیتے ہیں۔ یہ آپ مطلب آپ حیرت ہوگی کہ نہ تو کانسٹیچوئنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اویلیبل ہیں اور نہ ہی اسمبلی میں ان کی حاضری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ اسمبلیوں سے باہر ہوتے ہیں، کیبنٹ میٹنگز نہیں ہوتی، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اور منسٹر جو ہیں وہ اسمبلی اٹینڈ بھی نہیں کرتے۔
اچھا، یوں نظر آتا ہے جیسے کہ ارکان پارلیمان جو ہیں وہ بجٹ، قانون سازی جیسے اہم معاملات میں بحث کے دوران کوئی اچھی تیاری کے ساتھ نہیں آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہی ایسا تاثر ہے یا دوسرے جمہوری ملکوں میں بھی ایسا نظر آتا ہے؟
دیکھیے، ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی اگر تفصیل میں ہم جائیں تو بہت ساری غیر سنجیدگی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اسمبلی میں سنجیدہ لوگوں کی جو تناسب ہے وہ اتنا ضرور ہے کہ جس کی بنا پر یہ لوگ جو ہے وہ مارجنلائز ہوتے ہیں، وچ از گڈ تھنگ۔ لیکن ہمارے ہاں لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ غیر سنجیدہ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بالکل ہیں پاکستان کی جو پروونشل اسمبلیز ہیں اور سینٹ ہے، اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی ہے، لیکن ان کی تعداد آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جن کے آپ نام لے سکتے ہیں کہ جو تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن ایک اس میں بڑی اہم بات ہے، جو خواتین کی اکثریت ہے، بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں، فافر نے کی ہے، ہم نے بھی ایک اسٹڈی کی تھی، جو 2008 اور 2013 کی اسمبلی تھی اس سے پہلے والی بھی, خواتین زیادہ تیاری کر کے آتی ہیں, گو کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے نہیں آتی لیکن ہمارا تجربہ بھی ہے کہ ایک تو ان کی اٹینڈنس بھی زیادہ ہے, لیجسلیشن میں بھی ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے, لیکن جو ہمارے مرد حضرات ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں ان کی سنجیدگی کا لیول بہت ہی لو ہے, وہ اٹینڈنس سے بھی نظر آ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کے ایٹیچیوڈ کی بات بھی ہے. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں, اور جو ان کی کلاس بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں جہاں پر سوائے پیسہ بنانے کے اور کچھ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہی لگتا ہے کہ ایک بندے نے کہا تھا ہمارے سروے کے دوران کہ وہ اسمبلی میں بھی نہیں ہے, بہت کم ان کی حاضری ہے, ہمارے ہاں وہ کانسٹیچوئنسی میں بھی نظر نہیں آتے, تو پھر معلوم کرنا چاہیے کہ وہ ہوتے کہاں ہیں.
اچھا,
تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ دوسرے اپنے کاروبار جو ہیں ان میں بزی رہتے ہیں.
اچھا, مختصراً آپ کیا کہیں گے کہ پارلیمان کو باعزت, مقتدر, مہذب, سنجیدہ ادارہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, بنیادی طور پر تین چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک تو ہمیں جو ان کی غیر سنجیدگی ہے اس کو ایکسپوز کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں میڈیا کی مدد چاہیے ہوگی, سول سوسائٹی اور جو سوشل موومنٹس ہیں ان کو ان کا احتساب کرنا پڑے گا, اور کچھ ہمیں ٹیسٹ کیسز جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے. مثلا خواجہ آصف صاحب نے جو جس طرح کی زبان استعمال کیا, اس کو ہمیں ایک ایگزامپل بنانا پڑے گا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ ہم کچھ ٹیسٹ کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں, کچھ ان کے پور پرفارمنس کے معاملے ہیں, تو ہر ایک میں ہمیں ایک ایک دو دو بڑے اہم چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور یہ ان کو کہنا چاہیے کہ نو بڈی از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ دیم اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے, اور جس مقصد کے لیے ان کو ہم نے اسمبلیوں میں بھیجا گیا ہے اس کے لیے اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر ان کا احتساب ہوگا اور ان کو کوئی نہیں بچائے گا.
یہ تھے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یعنی فیفن کے سرور باری. اور سامعین, آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا سلام. شروعات کرتے ہیں صبح سن سے تعلق رکھنے والے ہمارے ان سامع کی کال سے جو کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے حالیہ پیش کیے جانے والے بجٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
عمر فروخ بوانا با مقام بوانا والا تحصیل نورپور تھل ضلع خوشحال سے عرض کر رہا ہوں. 2016-17 کے بجٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ خسارے کا تو ہے ہی صحیح, لیکن جو گزشتہ ادوار میں بجٹ پیش کیے جاتے رہے ہیں ان سے یہ بجٹ قدر عوام دوست معلوم ہوتا ہے. اس لحاظ سے کہ اس میں ایک تو کاشتکاروں کے لیے کھادیں رویہ دریا سستے کیے جانے سے کچھ ریلیف ملے گا, تنخواہیں بھی ملازمین کی ذہن میں بڑھائی گئی ہیں, تو گزشتہ ادوار پیش کیے جانے والے بجٹ سے یہ کہیں زیادہ عوام دوست نظر آتا ہے.
ہمارے یہ سامع تو اس سال کے بجٹ سے کافی مطمئن نظر آئے. صبح سندھ سے ہی بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ اگلی کال سنیے.
حافظ محمد عظیم بات کر رہا ہوں, سید خان لگاری یونین کونسل بھانوٹ ضلع مٹیاری سے. میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور میں یہ بجٹ جو پیش کیا جاتا ہے سارے محکموں کو شامل کیا جاتا ہے بجٹ میں, مگر معذورین کے حق کی کوئی بھی بات کرنے کو گورنمنٹ تیار نہیں ہوتی. معذور اس بجٹ میں گورنمنٹ کے رحم کے مستحق نہیں ہے کہ جو معذورین کو بجٹ میں مستثنی کر دیا جاتا ہے, بجٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے.
انہوں نے تو حکومت سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. بجٹ کے حوالے سے سامعین کے ریکارڈ کروائے گئے پیغامات آپ نے سنے. بے روزگاری سے پریشان فکر مند صوبہ بلوچستان سے عبد المجید کا اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھیجا گیا پیغام بھی سنتے ہیں.
تعلق صحبت مکران سے ہے. نوجوان بے روزگار ہونے کی وجہ سے منفی سرگرمیوں کا شکار ہو رہے ہیں. حکومت ہر سال بجٹ میں کئی ہزار نوکریوں کا اعلان کرتا ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا, بلکہ صرف چند سو نوکریاں دی جاتی ہیں, باقی تمام نوکریاں سالوں سال سے خالی ہیں. انفارمیشن کے شعبے میں بھی ولاکیچ اور مکران میں کئی پوسٹیں کئی سالوں سے خالی ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان صدر ثناء اللہ زہری ان خالی پوسٹوں کو ایمرجنسی بنیادوں پر پر کیا جائے تاکہ نوجوانوں کے مسائل کچھ تو حل ہو سکیں.
چلیے اب بی بی سی اردو سے پوچھے گئے سوال کی جانب آتے ہیں اور صبح سندھ سے یہ کال سنتے ہیں.
میں علی نواز ڈسٹرکٹ جام شورتن سے بات کر رہا ہوں. سرحانی سے انوائرمنٹ چینج کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ اس سال مانسون بارش سندھ میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا اس سال مانسون بارش کی معمول سے زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟
جناب محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حنیف کا جواب یہ رہا.
دیکھیں سال مانسون پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں اپنے وقت پہ یعنی جولائی کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا, لیکن 20 جون کے بعد یعنی آج سے دو ہفتوں کے بعد پری مانسون کی بارشیں ہو سکتی ہیں صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں, باقی جہاں صرف صوبہ سندھ میں بلکہ پاکستان کے تمام علاقوں میں اور جنوبی ایشیا کے دیگر علاقوں میں اس سال مانسون بہت اچھا ہوگا. پچھلے 3-4 سالوں کے دوران سندھ میں مانسون کی بارشیں کافی کم تھی, جس کی وجہ سے تھر کے علاقوں میں شدید خشکسالی تھی, لیکن انشاءاللہ 3 سال کے بعد اس سال صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں خصوصاً تھر میں بہت اچھی برسات ہونے کا امکان.
یہ اگلی کال بی بی سی اردو کے لیے ہے.
میرا نام منظور ہے اور میں کشمیر کا رہنے والا ہوں. آپ مجھے بتائیں آپ کا ٹی وی پروگرام کب آتا ہے؟
جی منظور صاحب, ہمارے ٹی وی پروگرام کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو ٹی وی پروگرام جس کا نام بھی سیربین ہے, پاکستان کے نجی ٹی وی چینل آج ٹی وی پر پیر سے جمعہ تک نشر ہوتا ہے, اور کیونکہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو پروگرام کو 11 بجے نشر کیا جاتا ہے, ورنہ عام دنوں میں پروگرام کا وقت شام 7:30 بجے ہے. چلیے اب آخر میں سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس ہفتے سامعین نے کون کون سے مسائل حکام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کی شکایت کرتے ہوئے جمال اشتیاق خروٹی کی کال سنیے.
وفاقی وزیر بجلی سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہم لوگوں کا کچھ خیال کرے, کیونکہ ہم لوگ سٹی کے اندر رہتے ہیں پھر بھی ہم لوگوں کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں بجلی نہیں ہوتے ہیں.
یہ اگلی کال بھی صبح بلوچستان ہی سے ہے.
میں آپ عبد المالک بڑی کیسری ضلع نوشکی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. میرا فون کمپنی والوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے آس پاس کے علاقوں میں ہر جگہ ٹاور نصب کیے ہیں, لیکن ہمارے علاقے میں یعنی گنداری کیسری علاقے میں ایک بھی ٹاور نہیں ہے. برائے مہربانی ہمارے گنداری میں بھی کوئی غریبی ٹاور نصب کرے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
دنیا کے دیگر ممالک سے جو تارکین وطن پناہ, سلامتی اور ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑ کر یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, ان میں سے ایک بڑی تعداد کو انتہائی مشکلات کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے اور اکثر یہ کوشش جو ہے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایسی صورت میں اپنے پیاروں کی میتوں کو حاصل کرنے اور پھر ان کو تدفین کے لیے واپس لے جانا کوئی آسان کام نہیں. بی بی سی افغان سروس کے ہمارے ساتھی فیروز رحیمی ایک ایسے افغان سے ملے جن کا خاندان جنوری میں اس مشکل سفر کے دوران ہلاک ہو گیا تھا. اس شخص پر کیا کیا گزری, فیروز رحیمی کی رپورٹ سنیے سبا ناز کی زبانی.
میں بچ گیا تھا, سمندر میں لاشیں ہی لاشیں تھیں, چاندنی رات تھی, جہاں نظر جاتی بس لاشیں,
یعنی ہر طرف دور برتے سائے میں کہیں غیر مرد.
محمد نوروز نوری 30 کی دہائی میں ہیں, لیکن وہ اس کم عمری میں ہی ٹوٹ چکے ہیں. انہوں نے کابل کے ایک قبرستان میں اپنے خاندان والوں کو دفنانے کے اگلے روز ہمیں اپنی کہانی سنائی. یہ کہانی ان کے اہل خانہ کی ہے جنہیں 2 ہفتے قبل ترکی سے یونان جانے کی کوشش کے دوران انہوں نے سمندر میں گنوا دیا تھا.
ہم کشتی پر سوار ہونے والے تھے جب مجھے محسوس ہوا کہ میرا بیٹا خوف زدہ ہے, بالکل ایسے جیسے اسے معلوم تھا کہ عنقریب کیا ہونے والا ہے. میں نے اسے اپنے ساتھ چپکا کر دلاسا دیا کہ بس یہ سفر کا آخری مرحلہ ہے.
Turkish media say at least 39 migrants including several children have drowned while trying to cross the Aegean Sea to Greece.
ترک میڈیا کے اطلاعات کے مطابق 39 پناہ گزین جن میں بچے بھی شامل ہیں ایجن سی پار کرنے کی کوشش میں ڈوب گئے ہیں. Winter aren't stopping
the desperate from crossing. نوروز نے اپنے خاندان کو یونانی جزیرے لیسبوس تک پہنچانے کے لیے سمگلروں سے سودا کیا تھا. 30 جنوری کی صبح ان کی کشتی ڈوب گئی.
سیکنڈوں کی بات تھی کہ کشتی پانی سے بھر گئی. وہاں اندھیرا تھا, میری بیوی اور بچے جو میرے قریب بیٹھے تھے مجھ سے الگ ہو گئے. میں نے کشتی کو ایک طرف سے پکڑ لیا. اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے میں نے ایک مردہ شخص کی لائف جیکٹ اتار لی.
نوروز بچ جانے والے 60 افراد میں شامل تھا. ان کے اگلے 12 روز اپنے بیوی بچوں کی تلاش اور ان کی لاشیں افغانستان لانے کی جدوجہد میں گزر گئے. ابتدائی طبی امداد کے بعد نوروز اور دیگر بچ جانے والوں کے لیے اپنے عزیزوں کی تلاش کا تکلیف دہ مرحلہ شروع ہوا.
اداری پولیس چیز
انہوں نے مجھے لاشوں کی تصاویر دکھائیں. ان میں میری 1 سالہ بیٹی، 6 سالہ بیٹے اور 25 سالہ بیوی کی لاش بھی تھی. میں نے انہیں کھو دیا.
ایک پولیس افسر نے نوروز سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے بیوی بچوں کو ترکی میں دفن کرنا چاہے گا. انہوں نے ایران اور افغانستان میں اپنے رشتہ داروں سے مشورے کے بعد لاشوں کو افغانستان لے جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں. انہیں دیگر بچ جانے والوں کے ساتھ بس پر استنبول لے جایا گیا.
میں سیدھا افغان کونسلیٹ گیا اور ان سے مدد کی درخواست کی. مجھے بتایا گیا کہ یہ بندوبست مجھے خود کرنا ہے.
نوروز جیسے بہت سے لوگ افغان کونسلیٹ جا چکے ہیں. کونسلیٹ سے تعلق رکھنے والے ضیاء زکی نے بتایا کہ ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے.
ہم مرنے والوں کے عزیزوں کو مردہ خانے سے لاش حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں. ہم انہیں فورنزک میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے نام ایک چٹھی دیتے ہیں.
لیکن ضیاء زکی کا کام صرف دستاویزات فراہم کرنے تک محدود نہیں.
پچھلی بار جو حادثہ ہوا اس میں 25 افغانوں کی جانیں گئی تھی. میں نے خود مردہ خانے میں ان کی لاشیں دیکھی. ایک بچے کی لاش بھی دیکھی میں نے. میرا بھی 18 ماہ کا ایک بچہ ہے. اس وقت تو میں نے اپنے جذبات پر قابو کیا لیکن گھر جا کر اپنے بچے کو دیکھا تو خوب رونا آیا.
لیکن جو کام کونسلیٹ نہیں کر سکتا وہ ہے مالی امداد. پناہ گزین جو پہلے ہی اسمگلروں کو بہت پیسہ دے چکے ہوتے ہیں اب مزید قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. نوروز کو بتایا گیا کہ ان کے بیوی بچوں کی لاشیں برسا میں ہیں. انہوں نے $5,000 قرض حاصل کیا. ٹیکسی پر برسا جا کر لاشیں حاصل کی اور انہیں جہاز پر کابل لے کر آ گئے. لیکن پہلے برسا کی صورتحال. برسا کا قبرستان شہر سے باہر واقع ہے. وہاں ایک شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر اسے دفنا دیا. وہاں 150 کے قریب نامعلوم پناہ گزین دفن ہیں. امام نشاط کایا نے بتایا کہ نامعلوم افراد کی نماز جنازہ پڑھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے.
ہم نے ابھی ایک گمنام بچے کو دفن کیا ہے. اس کا بھی کوئی باپ اور ماں ہوگی. وہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسے ہم نے دفنایا. آج ہم ہی اس کے بھائی بہن اور خاندان ہیں.
میں اپنی بیٹی کو تلاش نہیں کر سکا. اب میری بیٹی ترکی میں دفن ہے. میں اسے بھی افغانستان لانا چاہتا تھا.
جہاز میں بکنگ ہو چکی تھی. وقت نکلا جا رہا تھا. اس کے پاس 2 ہی تابوتوں کے ساتھ روانہ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اس نے ایمبولنس بک کروائی اور اتاترک ایئرپورٹ روانہ ہو گیا. سہیلا شالیزئی آریانا ایئر لائنز کے کاؤنٹر پر کام کرتی ہیں.
در ہر پرواز داریم جنازہ. در
کچھ عرصے سے ہم دو یا تین لاشیں جہاز پر لے کر جاتے ہیں، تعداد سات بھی ہو جاتی ہے۔ کئی بار ہمارے لیے سب لاشوں کو لے کر جانا ممکن نہیں ہوتا۔ اب جہاز کے کارگو کا ایک بڑا حصہ تابوتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایئر لائنز کا عملہ تابوت کسٹم سے گزار کر جہاز تک پہنچاتا ہے۔ ہم اپنے اہل وطن کے لیے کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں۔
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله۔
نوروز کی بیوی نیلوفر اور 6 سالہ بیٹے محمد کو کابل میں لینڈنگ کے بعد چند گھنٹے کے اندر دفنا دیا گیا۔ حادثے کے 12 دن بعد کابل کے قریب ایک پہاڑی پر ان قبروں کے بیچ میں کھڑے نوروز کے دل پر 2 زخم ہیں، ایک بیوی بچوں کی ہلاکت کا اور دوسرا اپنی بیٹی کو واپس لا کر اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ دفن کرنے کی خواہش کا۔
بڑی دردناک کہانی۔ یہ رپورٹ تھی بی بی سی افغان سروس کے ہمارے ساتھی فیروز رحیمی کی، اور اس کو پیش کیا سبا ناز نے۔ اب ذکر کرتے ہیں دلی کا۔ دلی کا شمار دنیا کے سب سے آلودہ شہروں میں کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہوا کا صاف کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی گئی ہیں، لیکن دلی میں میکسیکو کی سفیر نے آلودگی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ اپنی بڑی چمچماتی ہوئی ڈپلومیٹک گاڑی چھوڑ کر ایک آٹو رکشا میں سفر کرتی ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
سفیروں کی بات ہو تو چمچماتی ہوئی بڑی گاڑیوں کی تصویر ذہن میں ابھر ہی آتی ہے، لیکن دلی میں میکسیکو کی سفیر میلبا پریا کا انداز ذرا مختلف ہے۔ انہوں نے ایک معمولی سے آٹو رکشا کو اپنی سواری بنایا ہے۔ یہ دنیا کا شاید واحد تھری ویلر ہے جس پر ایک قومی پرچم لہراتا ہے۔ میلبا پریا کا پیغام سیدھا سادہ ہے، تھوڑی سی کوشش کی جائے تو ہوا کو صاف کیا جا سکتا ہے۔
You need a vehicle that is made for these streets. I come from Mexico City. I know the madness.
ان کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسی سواری استعمال کرنا چاہتی تھی جو دلی کی سڑکوں کے لیے مناسب ہو۔ ہمارا مقصد فضائی آلودگی کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ ہوا کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں آٹو رکشہ دیکھ کر لوگ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ سفارتکاروں نے بھی ہمارے آٹو رکشہ میں سفر کیا ہے، اور وہ میکسیکو سٹی کی مثال دیتی ہیں جہاں ہوا اتنی زہریلی ہو گئی تھی کہ پرندے آسمان سے گرنے لگے تھے۔
What happened in Mexico is that they actually started falling from the sky.
ان کا کہنا ہے کہ ہوا سے زیادہ جمہوری کوئی چیز نہیں۔ منصب کسی کا کچھ بھی ہو، سب ایک ہی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔
We all are breathing the same air. All of us are breathing.
میکسیکو سٹی میں کئی سال کی کوششوں کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اب آسمان پھر نیلا ہو گیا ہے، جسے بچے سرمئی سمجھنے لگے تھے۔ دلی کی گنتی دنیا کے سب سے آلودہ شہروں میں کی جاتی ہے۔ ملک کے باقی علاقوں میں بھی حالات زیادہ بہتر نہیں۔ ایک حالیہ جائزے کے مطابق صرف گندی ہوا کی وجہ سے دلی والوں کی اوسط زندگی تقریباً 6 سال کم ہو رہی ہے۔ یہاں بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا شان کی بات سمجھی جاتی ہے۔ میلبا پریا کے ڈرائیور راجندر کمار۔
آٹو میں پہلی بات امبیسڈر کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا الگ سا فیل کرتے ہیں کہ ایک امبیسڈر از اے ہائی پوسٹ، ہی کین کم ان آٹو۔ جب ہم آٹو سے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا آٹو، یہ ایسا آٹو تو پہلی بار ہی ہے دلی میں اس کلر کا، تو ان کو لگتا ہے کہ کچھ اسپیشل ہے، میکسیکو اس پہ لکھا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کس کا ہے، ہم کہتے ہیں امبیسڈر آف میکسیکو، اس میں چلتی ہیں امبیسڈر۔ تو کچھ لوگ بلیو نہیں کرتے کہ نہیں امبیسڈر تو چل ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ان کو پسند ہے کہ لگژری کار، بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز، ان میں جانا۔ تو یہ تو امبیسڈر صاحب کی سوچ ہے، میڈم کی جو آٹو میں چلتی ہیں۔
لیکن یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میلبا پریا جب حکومت کی دعوت پر ایک دن پارلیمنٹ پہنچے تو سیکیورٹی نے بہت ادب کے ساتھ انہیں گیٹ پر ہی روک دیا۔ وہ ہنس کر اس بات کو ٹال دیتی ہیں۔
So, you know, you can make a fuss about it or you can laugh about it. I prefer to laugh about it.
ان کی توجہ صرف اپنے پیغام پر ہے، لوگوں کو زہریلے ہوا کے خطرات سے آگاہ کرایا جائے۔ آسمانوں سے پرندوں کے گرنے کا انتظار مت کیجیے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی، لیکن یاد رکھیے کہ ہماری ویب سائٹ 24 گھنٹے ہی موجود ہے، اور اس پر آپ کو تازہ ترین خبریں، تصاویر، تجزیے، تبصرے ملیں گے، اور اس پر آپ آ کے ہمارا ٹیلی ویژن کا پروگرام سیر بین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے جعفر رضوی, ہمارے اسٹوڈیو مینجرس تھے لندن میں مارکو اورینٹو اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ عنبر خیری کو اجازت. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں محمد عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان کی سینٹ میں حکومت اور حزب اختلاف نے مطالبہ کیا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل اور جلائی جانے والی خواتین سے متعلق قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا جائے. جرمنی کے سیاست دانوں نے ترکی کے صدر کے اس بیان پر شدید تنقید کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ترک نژاد 11 جرمن قانون سازوں کا خون داغدار تھا. لیبیا میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ اتحادی حکومت سے منسلک فورسز نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ شہر سرت میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے, جبکہ نیوی نے پہلے ہی سرت کے ساحل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. ادھر اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ فی الحال امن مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے وقت مناسب نہیں. اور مسلمان باکسر محمد علی کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد امریکی ریاست کینٹکی میں شروع ہونے والی ہے. باکسنگ لیجنڈ محمد علی گزشتہ ہفتے 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.